حين هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم قل فلله الحجة البالغة ولو شاء لهداكم أجمعين. سلام. قرآن حجت ہے, اس عنوان پر باقی رہتے ہوئے آپ کی خدمت میں چوتھی تقریر پیش کرنے کی عزت حاصل کر رہا ہوں. ماشاءاللہ سبھی ذی ہوش صاحب عقل اور انتہائی کھلے ذہن کے حامل ہیں. میں آپ کی قابلیت اور آپ کی استعداد علمی کا معترف ہوں اور اس اعتراف کی وجہ یہ ہے کہ جس آستانے سے آپ وابستہ ہیں وہ آستانہ مبدع فیض ہے, وہ آستانہ سرچشمہ فیض ہے, اور وہی آستانہ ہے کہ جو آپ کو علم کی دولت سے مالا مال کرتا ہے. ہمارے لیے یہ مجالس ایک سرمایہ کی حیثیت رکھتی ہیں, ہمارے لیے یہ مجالس ایک ایسی صورت کی حامل ہیں جس کے نتیجے میں ہم آثار محمد و آل محمد کو آپ تک پہنچاتے ہیں اور آثار نبی و عطرت نبی قرآن سے مل رہے ہیں. اسی لیے اپنی ان تقاریر میں قرآن کو بنیاد بنا کر گفتگو کر رہا ہوں اور یہ عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ دیکھیے حتمی طور پر قرآن حجت ہے. کہیں یہ بات ذہن میں نہ آئے کہ جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھ رہا ہے ویسے ویسے قرآن کی افادیت کم ہو رہی ہے. ہماری یا آپ کی نگاہ اگر قرآن کے امور کو یا قرآنی احکام کو درک نہیں کر پا رہی ہیں تو اس میں قصور ہمارا ہے, قصور ہماری فہم کا ہے, قصور ہماری قوت مدرکہ کا ہے, قصور ہمارے درک کرنے کی قوت کا ہے. قرآن ان تمام چیزوں سے بری ذمہ ہے. قرآن کی تمنا یہ ہے کہ آپ عقل کی منزل پر آ جائیں, قرآن کی خواہش یہ ہے کہ آپ تفکر کی منزل پر آئیں, قرآن کی تمنا یہ ہے کہ آپ تدبر کی منزل پر آ جائیں. اس لیے کہ قرآن آپ کو آنے واحد میں عالم قرآن بنانا نہیں چاہتا, قرآن بتدریج آپ کو علم تک لانا چاہتا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو یہ وقت واحد میں آنے والا علم نہیں ہے, یہ آنے واحد میں آنے والا علم نہیں ہے, اس کے لیے زینہ بزینہ سیڑھی بسیڑھی چوتے ہوئے ہم تک پہنچنے کی ضرورت ہے. دنیاوی علوم کی تحصیل میں بھی آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ ایک بچہ جو پہلے گریڈ میں ہے وہ چوتھے گریڈ میں نہیں جاتا, جو چوتھے گریڈ میں ہے وہ میٹرکولیٹ کے لیول پہ نہیں آتا. یعنی کیفیت یہ ہے کہ اچھا طالب علم بننے کے لیے ہر جماعت سے گزرنا ہوتا ہے تاکہ وہ اس جماعت کے تعلق سے علم حاصل کرے, تائی کہ جب وہ اپنے آخری درجے پر پہنچے تو یہ کہہ سکے کہ میں نے تمام مدارج علمی کو طے کیا ہے. جو مدارج علمی طے کیے بغیر آخری درجے پر پہنچنا چاہتے ہیں وہ ایسی جنت میں رہتے ہیں جس کا تذکرہ قرآن نہیں کرتا. لیکن یاد رکھیے ایک بات کو یاد رکھیے, قرآن یہ کہہ رہا ہے ہم جانتے ہیں کہ تم علم نہیں رکھتے, لیکن ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ تم علم حاصل کر سکتے ہو بشرطے کہ ایک وسیلے سے ہم تک پہنچو, ایک واسطے سے ہم تک پہنچو, ایک ذریعے سے ہم تک پہنچو. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون. اے صاحبان ایمان, تقوی اختیار کرو, پرہیزگاری کی منزل پر آ جاؤ اور دیکھو وسیلے کا سہارا لو, واسطے کا سہارا لو, میڈیم بناؤ, ذریعہ بناؤ ایک ایسی شے کو کہ جو تم اور تمہارے معبود کے درمیان رابطہ پیدا کر سکے. یہ ذریعہ ہے, یہ واسطہ ہے, اور دیکھو کیوں, اس لیے کہ ہم چاہتے ہیں کہ تم فلاح کی منزل پر آ جاؤ. یاد رکھیے قرآن آپ کا دشمن نہیں ہے, قرآن آپ کا عدو نہیں ہے, قرآن آپ سے دشمنی یا مقاصمت نہیں رکھتا, قرآن انسان کی فلاح چاہتا ہے. آیت ختم ہو رہی ہے تاکہ تم فلاح پاؤ, تقوی کی منزل پر آؤ, پرہیزگاری اختیار کرو, اللہ کی راہ میں جہاد کرو, مگر یہ سب اسی صورت میں ممکن ہے جب تم وسیلے کو سمجھ لو, واسطے کو سمجھ لو. کسی بھی شے کے لیے اگر پہنچنا آپ براہ راست چاہیں گے تو کیفیت یہ ہوگی کہ حیرانی سے آپ گزریں گے. قرآن مجید نے یہ تعلیم دی ہے کہ دیکھو مشکل معاملات تک پہنچنے کے لیے ہم درمیان میں کچھ واسطے بنا دیں گے, ہم درمیان میں کچھ ذریعے بنا دیں گے. اگر انسان ان واسطوں اور ذریعوں پر نظر رکھے تو مشکل نہیں ہے. اسی لیے اللہ اور بندے کے درمیان نبی واسطہ ہے, اللہ اور بندے کے درمیان اس کے انبیاء ہر دور میں واسطہ رہے, اولیاء واسطہ رہے, اوصیاء واسطہ رہے, ائمہ واسطہ رہے. اس میں ذرا سی گھبراہٹ یہ ہو جاتی ہے کہ اصل میں ہم کوئی اپنے مقدمے کو مضبوط کرتے ہوئے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم چونکہ اس فکر سے تعلق رکھتے ہیں تو آپ کو شاید اس کی تلقین کر رہے ہیں. نہیں, مجھے بتائیے کوئی انسان جو روئے زمین پر اس وقت ہے اگر وہ یہ کہہ دے کہ میں نے اللہ کو خود پہچانا ہے تو میں آپ سے کہوں گا ایسے کو لائیے اور لا کے بٹھائیے. دنیا کا کوئی انسان آدم سے لے کے خاتم تک اور خاتم سے لے کے قیامت تک یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے براہ راست مشاہدے میں اللہ ہے, میرے براہ راست مشاہدے میں پیدا کرنے والا ہے.
آج احسان ہے محمد عربی کا انسانوں پر کہ وہ واحد واسطہ ہے جس نے بندوں اور اللہ کے درمیان ایک رب کو قائم کیا. ایک ایک دعا جو آپ کر رہے ہیں وہ اس طرح ہو رہی ہے چاہے آپ چاہیں یا نہ چاہے. بواسطہ قدمی مرتبہ بواسطہ رسول اکرم آپ کہیں نہ کہیں مانیں نہ مانیں اس فلسفے کے تعلق سے آپ اپنے آپ کو آمادہ کریں یا نہ کریں مجھے اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے. اگر یہ تعلق اللہ کا آپ سے براہ راست ہوتا تو میں کہتا دعا میں بھی یہی صورت کو باقی رہنا چاہیے, لیکن چونکہ ایسا کبھی کوئی تعلق بنا ہی نہیں لہذا دعاؤں کو تنہا پہنچانا کوئی معنی ہی نہیں رکھتا. ہمارے پاس ایک تربیت فکری کہہ لیجیے علمی تربیت کہیے یہ کہا دیتے احسان ماننے کا طریقہ یہ ہے جس نے آپ کو اللہ سے مربوط کیا اس کو اپنی نگاہوں میں رکھو اور احسان مانو. اور احسان ماننے کی صورت کیا ہے؟ احسان ماننے کی صورت جب دعا کرے تو واسطہ دے محمد اور آل محمد کا. سادہ سی بات ہے, اس میں کوئی اشکال نہیں ہے, اس میں کوئی مشکل نہیں ہے. وہ جو نعمتوں کے احسان مند ہوتے ہیں وہ کہ جو نعمتوں پر شکر گزاری کرتے ہیں وہ جو اس اعتبار سے اس کی نعمت کا شکرانہ ادا کرتے ہیں. پالنے والے شکر ہے مالک تیرا کہ تو نے ہمیں اس قابل کیا کہ ہم تجھ تک پہنچ سکے براہ راست نہیں بوسیلہ. اس لیے کہ لانے والا جو وسیلہ بن رہا تھا وہ اللہ کی رحمت ہے, تو جو لے جائے یہاں سے وہ ہی تو رحمت ہو. آپ نے پیغام کو آتے ہوئے دیکھا اور پایا تو کہا یہ رحمت للعالمین لے گیا. لیکن یہاں سے اب جب دعائیں بلند ہو تو اس میں آپ کہیں کہ نہیں اب ہمیں ان کی ضرورت نہیں ہے. یا اگر آپ یہ کہیں کہ 11 ہجری میں دنیا سے گزر گئے تو اب ظاہر ہے کہ یہ کس طرح سے باقی ہیں, 11 ہجری سے تعلق نہیں ہے. 11 ہجری سے تعلق ہے سنوں سال آپ کے اندازوں کے لیے, آپ کے تخمینے کے لیے, آپ کو اپنی تخمین یا کیلنڈر کو درست رکھنے کے لیے. اس سے اللہ اور اس کے رسول کا کوئی تعلق نہیں ہے. اللہ کیلنڈر کو دیکھ کے نہیں چلتا, اس کا رسول کسی تقویم کو سامنے رکھ کے نہیں چلتا. یہ آپ کی سہولت ہے, ورنہ ہر دور میں وہ تھے ہر دور میں وہ رہیں گے. ہمارے لیے اس فکر کو ماننا اس لیے ضروری ہے, دیکھیں میری بات کو ذہن نشین کیجیے, اس فکر کو ماننا ضروری اس لیے ہے کہ آغاز قرآن میں کل میں گفتگو میں کر رہا تھا یہی کہا دیکھو ذالک الکتاب لا ریب فیہ. جب یہ میں کہہ رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جلد میں کتاب ہے جسے تاج کمپنی نے چھاپا ہے اور آپ سے تقاضا اس بات کا کیا جا رہا ہے کہ اس میں موجود جو کانٹینٹ ہے اس میں شک کی گنجائش نہیں, اس کی چاپ پہ شک کی گنجائش نہیں, اس کے پرنٹنگ پہ شک کی گنجائش نہیں, اس کی طباعت پہ شک کی گنجائش نہیں, اس کی پروف ریڈنگ پہ شک کی گنجائش نہیں. کیا کسی نے آپ نے تقاضا کیا؟ نہیں نہیں, ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے. میرے نوجوان یہاں تشریف فرما ہے اور بہترین میں سمجھتا ہوں کہ علم رکھتے ہیں ان اشیاء کا اور ان معاملات کا. میں ان سے گفتگو کرتے ہوئے یہ کہہ رہا ہوں کہ خدا کے لیے یہ سمجھ لیجیے لا ریب فیہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم اس کے پرنٹنگ میں شک نہ کرنا, تم اس کی پروف ریڈنگ میں شک نہ کرنا, تم اس کے پلیٹ میکنگ میں شک نہ کرنا, تم اس کے خطاط پہ شک نہ کرنا, تم اس کے آرٹسٹ پہ شک نہ کرنا, تم اس کے جلد ساز پہ شک نہ کرنا, تم اس کی پیپر کوالٹی پہ شک نہ کرنا. یہ نہیں ہے, یہ نہیں ہے. لا ریب فیہ اس کا مطلب یہ کہ سیاہ اور سفید دونوں پہ شک نہ کرنا, نہ کانٹینٹ میں شک نہ کانٹیکسٹ میں شک. یہ دو لفظ ہیں انگریزی کے, اس کو بھی ذہن نشین کر لیجیے اور آپ کے علم میں ہے. دو لفظ, نہ کانٹینٹ میں شک ہو نہ کانٹیکسٹ میں شک ہو. یہ نہیں کہہ سکتے آپ کہ کانٹینٹ پر شک نہیں ہے مگر کانٹیکسٹ پہ شک ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آیت پر تو ایمان ہے مگر جو آیت کا مزدار ہے اس پہ مجھے شک ہو رہا ہے. نہیں ایسی صورت قابل قبول نہیں ہے. ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله ان کنتم صادقین وان لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة اعدت للكافرین. یہ قرآن ہے قرآن, کسی اور کا بیان نہیں ہے, یہ کسی اور کا بیان ہے. یاد رکھو دیکھو شرط کہیں ایسی منزل پر تمہیں نہ لیا جس کے نتیجے میں خدا ہم سے براہ راست یہ کہے کہ اگر شرط ہے نا تو اس کی طرح ایک سورہ بنا کے لے آؤ. کل میں گفتگو کر چکا ہوں, دوہراؤں گا نہیں. تین آیتوں پر مبنی بنا کے لے آؤ. پوری عرب کی فصاحت و بلاغت کی تاریخ آپ کے سامنے ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے, آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اٹمپٹ نہیں ہوئے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ لوگوں نے اپنے فن کو اور اپنے علم کو آزمایا نہیں ہو. نہیں آزمایا کوشش بھی کی. قرآن جیسی دوسری کتاب لانے کی کوشش بھی کی, لیکن فقط یہاں کہنے کا مطلب پروردگار علی اعلی کا یہ نہیں ہے کہ اس جیسی ایک آیت بنا لاؤ, اس جیسا ایک فقرہ بنا لاؤ, اس جیسی ایک تمثیل بنا لاؤ, اس جیسا ایک سورہ بنا لاؤ. نہیں فقط سورے سے مراد سورہ نہیں ہے, بلکہ سورے میں جس کی مدح ہو رہی ہے وہ بنا کے لاؤ, سورے میں جس کا تفسیرہ پڑھا جا رہا ہے وہ بنا کے لاؤ. اگر سورے میں کسی کوئی تعظیم کی منزل پر آ رہا ہے تو ایسا کوئی دوسرا لاؤ. اگر سورے میں تنبیہ کی منزل پہ کوئی آ رہا ہے اس کو لاؤ. اگر ہم سورے کے تعلق سے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ فلاں کی مدح اور فلاں کی قدا آ رہا ہے تو ویسا لاؤ. ہمیں کانٹینٹ نہیں کانٹیکٹ بھی چاہیے. یہ مثلا اور دیکھو, اب ہم تم سے یہ کہہ رہے ہیں, دیکھیے یہ قرآن کو سمجھنے کی یہاں ضرورت ہے. ہم نے اسی لیے اپنی مجالس میں اور علماء نے ہم سے پہلے اپنے تذکروں میں یہ تذکرہ کیا کہ ہم تنہا سرسری تیزی سے قرآن پڑھ کے نہیں گزر جاتے. ہمارے پاس تفہیم بھی ضروری ہے. اگر قرآن کی تفہیم نہ ہو اور آپ فقط شغف رکھتے یہ ہو تو تلاوت ہی ہوتی رہے, ثواب تو ہے. ایک پرچہ بچے کے پاس آیا اور اس میں ایک پورشن ہو تھیوری کا اور ایک پورشن ہو جس میں آبجیکٹو ہو. آپ یہ کہیں میں صرف آبجیکٹو کو اٹمپٹ کروں گا اور کوشش یہ کروں گا اس کے نتیجے میں پاس ہو جاؤں, آپ پاس نہیں ہو سکتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کل پرچے کو سالو کرنا ہے. قرآن مجید کو آپ جب پڑھیں تو تلاوت کے اپنے معنی ہے, تلاوت کا اپنا مفہوم ہے, تلاوت کا اپنا مقام ہے, تلاوت کی اپنی منزلت ہے, تلاوت کا اپنا ثواب ہے. لیکن آپ یہ کہیں کہ ہم معنی سے اور اس کے مفہوم سے ذرا سا دور ہی رہنا چاہتے ہیں تو کیا آپ کامیاب ہو جائیں گے؟ زی ہوش انسان یہ کہے گا جب تک پورا پیپر اٹمپٹ نہ کیا جائے انسان کامیاب نہیں ہو سکتا. دنیاوی تعلیم میں تو اتنی دقت نظر کے ساتھ انسان گفتگو کرتا ہے, لیکن جب دین و دیانت کا معاملہ آ جائے تو انسان یہ کہے کہ بس ہم تو یوں ہی سرسری گزرنا چاہتے ہیں. اسی لیے کہا دیکھو یاد رکھو وَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا جب تم ایسا نہیں کر سکو اور تم ہرگز ایسا کر بھی نہیں سکتے تو یاد رکھو فَاتَّقُوا نَارَ الَّتِي اب تم ڈرو اس آگ سے, تم ڈرو اس آگ سے. وُقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ جس کا ایندھن انسان اور پتھر دونوں بنیں گے. اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ اور یہ بھڑکائی جائے گی آج کافروں کے لیے. کافر کون؟ کہ جو آیتوں پر تو ایمان لاتے ہیں لیکن مزداق آیت کا انکار کرتے ہیں. کافر کون؟ کہ جو یہ کہے کہ ہاں یہ تو صحیح ہے مگر یہ غلط ہے. کافر کون؟ جو کل کو قبول نہ کرے جز کو قبول کرے. اس مسئلے کو سمجھیے. اس کو جانی اس لیے کہ اس میں وہ حکمتیں ہیں کہ جو کہیں اور آپ کو نہیں ملیں گی اور یہ آپ تک پہنچ رہی ہے بتوسط محمد و آل محمد. میری گفتگو اگر خشک ہے تو آپ اس بات کو کہیں اپنے دل و دماغ میں بار نہ بنائیے, اس لیے کہ علمی گفتگو ذرا سی خشک ہوتی ہے. اور قرآن نے خود یہ کہا ہے لا رد بن بلا یاد دن اللہ کی کتاب مبی, اس میں خشک و تر دونوں ہیں, دونوں ہیں, دونوں ہیں. اس میں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. خشکی کے ساتھ تری کا تصور ہے, تری کے ساتھ خشکی کا تصور ہے. تنہا خشکی نہیں ہوتی, لیکن جہاں موضوعات علمی ہو وہاں پر سمجھنے کی ضرورت ہے. اور یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر کوئی یہ کہے کہ اس دور کی فصاحت و بلاغت اس قابل نہیں تھی کہ تین آیتوں پر اپنی سورہ کریٹ کر دیتی, جواب یہ آئے گا بالکل تھی, طاقت تھی. بھائی جو قصائد لکھ رہے تھے, جو قصائد کو دیوار کعبہ جدار کعبہ پر ٹانگ رہے تھے, اور ایک دو سال نہیں کئی سو سال سے یہ سلسلہ جاری تھا. ایک دو سال کی بات نہیں ہے, یہ جاری تھا. یعنی ان کے آبا اجداد کا طریقہ یہ تھا کہ وہ قصائد کو لکھا کرتے اور بہترین اپنی کریٹیوٹی یعنی تخلیقی قوتوں کا مظاہرہ کرتے. قرآن نے بس اتنا کہا, دیکھو ایک سورہ اس کی مثل لے آؤ, ایک سورہ اس کی طرح لاؤ. کیوں کہا انہوں نے کہ ہم نہیں لا سکتے؟ اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ یہ تنہا آیت مراد نہیں ہے, یہ تنہا تین جملے مراد نہیں ہے. ہم لکھ تو دیں مگر ہمارا ہدف کیا ہو, ہم لکھ تو دیں شان نزول کیا ہو, ہم لکھ تو دیں قصیدہ کس کو سامنے رکھ کے لکھیں. لکھنے کے لیے موضوع کم نہیں ہے مگر تقیل میں کسی ایسے کو کیسے لائیں کہ جو ہمیں شجی لگتا ہو, جو دائم ہو, جو قائم ہو, جو رہ جانے والا ہو. یہ قرآن کا معجزہ یہی تو ہے کہ فقط آیتوں کو نہیں رکھتا بلکہ آیتوں پر پورا اترنے والے شخص کو بھی محسوس کرتا ہے. اسی لیے یاد رکھیے, چھوٹی سی بات ہے, کہنے والے نے اس دن کہہ دیا تھا دیکھو یہ تنہا قرآن نہیں ہے, یہ تنہا قرآن نہیں ہے, تم کہہ رہے ہو تنہا قرآن کافی ہے. دیکھیے بات ہماری کہاں سے شروع ہوئی, تم کہہ رہے ہو کہ ہمارے لیے کتاب کافی ہے, مگر ہم تم سے یہ کہہ رہے ہیں یہ کتاب تنہا کافی نہیں ہے. اس لیے کہ اگر تنہا کتاب کافی ہوتی تو تم اپنے معاملات کو درست کرتے, مگر ہم نے تم سے یہ کہا ہے کہ یہ کتاب اس وقت تک کافی نہیں ہو سکتی جب تک کہ اس کا مزاج تمہارے پیش نظر نہ ہو, اس پر عمل کرنے والی قوتیں تمہارے پیش نظر نہ ہو, اور اس کو عمل کی منزل پر لانے والی قوتیں تمہارے پیش نظر نہ ہو. اسی لیے کہا انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و عبرتی اہل بیتی. میں چھوڑ رہا ہوں, میں چھوڑ رہا ہوں, میں ترکہ چھوڑتا ہوں, میں میراث چھوڑتا ہوں. تم کہہ رہے ہو کہ میری میراث نہیں ہوتی, قرآن کو لینے کے بعد کہتے ہو کہ میں ترکہ نہیں چھوڑ, قرآن کو اپنے ہاتھوں میں رکھنے کے بعد یہ کہتے ہو کہ ہم میراث نہیں چھوڑ, قرآن کو اپنے سینے سے لگانے کے بعد یہ کہتے ہو کہ انبیاء اپنا ترکہ نہیں چھوڑتے, کتاب کو لیتے ہو, یاد رکھو تم ایک کی دشمنی, ایک کی دشمنی میں روح قرآن سے دور ہوتے جا رہے ہو. انی تارکم فیکم الثقلین, میں ایک چیز نہیں چھوڑتا. میزان جب تک دو برابر کے پڑھنے ہو نہیں بنتا. آپ جب تک کہ دو مساوی قوتوں کو نہ رکھے وہ میزان نہیں ہوتا. اس نے کہا میں تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. ظالم الکتاب لا ریب, یہ کتاب ہے اس میں شک کی گنجائش نہیں. تو ایک پڑھنے میں کتاب ہے تو کیا دوسرے پڑھنے میں کسی ایسی شے کو چھوڑتا جس میں شک واقع ہو جائے؟ کیا کوئی ایسی چیز دوسرے پڑھنے میں چھوڑتا کہ جو اس کے مساوی نہ ہو؟ کیا وہ انسانوں کے حوالے کر کے جاتا کہ میں تو ایک پڑھنے میں کتاب, اب دوسرے پڑھنے میں تم جو چاہو رکھے, اس کو بیلنس کر دو, اس کو متوازن کر دو, اس کو ہم آہنگ کر دو؟ نہیں, میں چھوڑ رہا ہوں, اس سے بہتر کوئی اور نہیں جانتا کہ کیا چھوڑا جائے اور کیا نہ چھوڑا جائے. تو قرآن کے موافق 11 ہجری تک کوئی اور شے نہیں تھی سوائے عبرت آل نبی کے. جتنی بھاری کتاب اتنی بھاری عبرت, جتنا بھاری فکری سرمایہ اتنا بھاری علمی سرمایہ. جو وزن کتاب کا وہ وزن عبرت کا. اگر کتاب قیامت تک کے لیے حجت ہے, عبرت قیامت تک کے لیے حجت ہے. یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ کتاب کو تو کہے قیامت تک کے لیے حجت اور عبرت کو کہے کہ بس 10-20-30-40 برس تک کے لیے. نہیں, یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ کتاب کو جائے قیامت تک, عبرت رک جائے 260 ڈگری پہ, یہ بھی نہیں ہو سکتا تھا. اس کا مطلب یہ ہے ایمان کی قوتوں کو اپیل کر رہا ہوں اور یہ کہہ رہا ہوں رسول عادل مطلق نمائندہ ہے. رسول ظلم نہیں کرتا, رسول آپ پہ احسان ہی کرتا ہے. ہل جزاء الاحسان الا الاحسان. اب امت کے لیے لازم کیا ہے؟ اس احسان مندی کا تقاضا کیا ہے؟ کیا کرے؟ بس وہی جس کا تقاضا کیا. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربٰ. یاد رکھو میں تم سے اجر رسالت طلب نہیں کرتا, میں نے کتاب تمہارے حوالے کیا ہے. اب دیکھو تقاضا میرا یہ ہے کہ قربا سے مدد کرو, میری آل سے محبت کرو. یہ کتاب اور یہ عترت, اور یہ ایسی صورت کہ جو عترت کو دیکھے اسے کتاب نظر آ جائے, جو کتاب کو دیکھے اسے عترت نظر آ جائے. اور ایسی ہی منزل پر آج ذاکر احمد نے تذکرہ کیا حرم نے یزید الریاحی. کیا دیکھا تھا اس نے؟ مانے لشکر ہوا تھا, امام کے لشکر کو روک رہا تھا, سحر کی اذان کا وقت ہوا, صفے بچھی. ایک مرتبہ امام نے کہا تو اپنی نماز پڑھ لے. اس نے کہا فرزند رسول آپ عترت نبی ہیں, آپ محمد کے نواسے ہیں, آپ کے ہوتے ہوئے میں اپنی جماعت قائم کروں؟ نہیں, آپ ہی کی میں اقتداء میں نماز پڑھنے والا ہوں, آپ ہی ہیں سب کچھ میرے لیے. یعنی وہ کہ جسے بھیجا ابن زیاد نے یہ کہہ کر کہ حسین کو روکو اور کوفے کی طرف بھیجو, ایک مرتبہ وہ یہ کہے کہ مولا یہ آپ کے جد کا دین ہے, یہ آپ کی دی ہوئی روشنی ہے, اس روشنی میں اپنے سفر کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں. ہور ہے ہور. کتنوں کے لیے انسپریشن بنا آپ کو معلوم ہے؟ ایک ہور کو اپنے لشکر میں جا کے حسین نے قیامت تک کے لیے ایک صورت قائم کر دی, ان اذہان کے لیے اور ان افکار کے لیے کہ جو ذرا سی دیر پریشان ہو کر اور حیران ہو کر یہ کہیں کہ یہ ہمارا راستہ نہیں ہے. حسین نے حریت فکر کو رکھ دیا, آزادی فکر کو رکھ دیا اور یہ کہا دیکھو اس ایک ہر سے سبق لو. اور وہ ہر کہ جس کے متعلق مقاتل کی کتابیں یہ کہہ رہی ہیں رات بھر تڑپتا رہا, رات بھر تڑپتا رہا اور کہنے والوں نے یہ کہا, اور کہنے والا کون؟ بیٹا علی اور غلام. کہتے یہ ہیں کہ غر کا عالم یہ تھا آنکھوں کو بند کرتا چونک کے بیٹھ جاتا, آرام کرنا چاہتا آرام نہ کر پاتا. پوچھا کسی نے اور یہی پوچھا کیا بات ہے اتنے بے چین کیوں نظر آتے ہو؟ کہا میں اس نیت سے کہ کچھ آرام کر لوں آنکھوں کو بند کرتا ہوں, مگر میں کیا کروں جیسے ہی آنکھیں بند کرتا ہوں ایک شہزادی کو دیکھتا ہوں جس کے سر کے بال کھلے. سر کے بال کھلے اور وہ یہ کہتی ہے ہور میرے بچے کا قصور کیا ہے, میرے بچے کی تقصیر کیا ہے, ہور کیوں میرے بچے کے خون کا پیاسا ہو رہا ہے؟ خدا شاہد ہے مجھے نیند اس کے بعد نہیں آتی, صبح کا سورج ابھی طلوع بھی نہ ہوا تھا کہ ایک مرتبہ آہستہ آہستہ دیکھنے والوں نے دیکھا کہ وہ حسین کے لشکر کے نزدیک ہوتا جا رہا ہے. کسی نے پوچھا کیا ارادہ ہے؟ کہا میں راہی جنت ہونا چاہتا ہوں. ہونے لگے حضرت ابو الفضل عباس نے اب جو دیکھا کہ کوئی میاں گاہ حسینی سے نزدیک ہو رہا ہے بے اختیار آگے بڑھ گئے, بے اختیار آگے بڑھ گئے اور آگے بڑھتے ایک مرتبہ قبضے پہ ہاتھ رکھا شمشیر کے, کہا کیا بات ہے؟ اور کہ ہاتھوں کو جوڑ کے کہا ابو الفضل مجھے مولا کی خدمت میں لیے چلے, مجھے مولا کی خدمت میں لے چلے, مگر ایک شرط ہے ابو الفضل مجھے اس طرح سے لے کے جائیے جیسے کسی گناہگار کو لے کے جاتے ہیں, جیسے کسی قصوروار کو لے کے جاتے ہیں. ابو الفضل سے ہاتھوں کو بدلایا اور کہا آج مجھے کھینچتے ہوئے لے کے چلیں, حسین کی نگاہیں محمد کی نگاہیں ہیں قیامت تک کے لیے ہے. ایک مرتبہ دور سے دیکھا کہا عباس یہ کیا کرتے ہو؟ ارے یہ تو میرا مہمان ہے, میں اس کا میزبان ہوں, ہاتھوں کو کھول دو عباس, ہاتھوں کو کھول دو اور دیکھو دیکھو یاد رکھو یہ میرا مہمان ہے. اور آئے آج سر کو حسین کے قدموں پہ رکھ دیا. اب دیکھیے اب دیکھیے قصوروار کو کہاں پہنچا دے, ایک مرتبہ پور کے سر کو کلے کے سے حسین نے لگا دی. حسین پور کے سر کو کلے کے سے لگایا, نہیں ہو تو قصوروار نہیں ہے, تو پہلے ہی دن سے راہ رہداہیت عشق ہے, تو پہلے ہی دن سے جنت کا طلبگار تھا, جنت تجھے ملنے والی ہے, ہم انتظام کو پورا کریں گے. پور نے کہا جانے دیجئے. بیٹے نے کہا بابا میں آپ سے پہلے جاؤں گا. بیٹے سے پہلے غلام نے کہا آقا آپ دونوں سے پہلے میں جاؤں گا. پہلے غلام گیا لاشے کو حسین اٹھا کے لائے, بیٹا گیا تو ہر بڑھنا چاہتے تھے. ایک مرتب ہر سے کہا ہر کبھی تم نے سنا ہے جتنی نئی نے جوان کر خدا آپ کو سلامت رکھے. حسین نے کہا, حسین نے کہا ظاہر ہے کہ ابھی علی اکبر کا لاشا نہیں اٹھایا تھا. ہر کیا کہتا ہوں خاموش, ہر خاموش کہا اگر جیسے آپ کی مرضی. علی نے ہر کے لاشے کو اٹھا کے رکھا. ایک مرتبہ ہر نے اجازت چاہی, کہا جاؤ یہاں بھی ہر وہاں بھی ہر. ہر گئے آبا عبداللہ.